السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الملک. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہمارا 29th پارہ سٹارٹ ہوگا. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کے ساتھ ہمیں 30 مکمل پاروں تک پہنچائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. ایک وقت تھا کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہمارا صرف 3rd یا 4th پارہ تھا. اس وقت بعض حالات ایسے تھے اور سب طرف سے جو باتیں آ رہی تھیں، تو اس وقت ایک تھوڑا سا ڈسکریج کرنے والی سچویشن تھی کہ یہ کام کیوں ضروری ہے، یہ تفسیر کرنا کیوں ضروری ہے، اور آلریڈی اتنی تفاسیر موجود ہیں تو پھر ایک نئی اور تفسیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس قسم کی باتیں بہت زیادہ سامنے آ رہی تھیں، اور یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ کام زیادہ دن نہیں چل سکے گا، لوگ کر نہیں سکیں گے، لوگوں کے اندر استقامت نہیں ہوں گی یا ہوتی ہے، اور خصوصاً انڈیا کے ماحول میں تو بالکل بھی یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ لوگ اتنا لمبا کوئی کورس کر سکے یا قرآن کی پوری تفسیر پڑھ سکے اتنی ڈیٹیل میں. اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ حالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان تھوڑا سا مایوسی کی طرف تو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر توکل کر کے ہم الحمدللہ اس کام کو جاری، الحمدللہ ہم لوگ اس کام کو جاری رکھے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور اس کا فضل ہے، ورنہ انسان کے بس میں کچھ نہیں. واقعی میں انسان تو بہت زیادہ بے یار و مددگار اور کمزور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بڑے سے بڑا کام بھی آسانی سے کر جاتا ہے. واقعی میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنایا اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہمیں دی. اور سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان اس بات کا ہوتا ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کہ پورے قرآن کی تفسیر میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ 99% تمام کی تمام احادیث بالکل اوتھینٹک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی کہ تمام تفاسیر کو پڑھنے کے بعد اور خصوصاً حدیث کو پڑھنے کے بعد، اور حدیث میں بھی خاص طور سے تدوین حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، الحمدللہ یہ شعور بیدار ہوا کہ ہمیں ایسی کوئی احادیث نہیں لینی چاہیے جو کہ شک اور شبہ پیدا کرتی ہیں. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم نے جو بھی احادیث لی ہیں وہ اوتھینٹک لی ہیں، اور جس حدیث کے بارے میں ذرا سا بھی ہمیں شک و شبہ ہوا ہے تو ہم نے اس کو وہاں پر اسی وقت کہہ دیا کہ یہ حدیث کے بارے میں کچھ شکوک پائے جاتے ہیں، یہ ضعیف ہے. ادروائز 99% ہماری جو احادیث ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر احسان سے صحیح ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی احسان اور کرم اور فضل ہے. واقعی میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور شکر کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، چونکہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور خصوصاً ہمارا فرسٹ بیچ، جب تک یہ تفسیر جہاں پر بھی ہوتی رہے گی یقین جانیے کہ آپ اس میں شامل رہیں گے صدقہ جاریہ کے طور پر. اس میں آپ کا بھی برابر کا ہاتھ ہے کہ آپ لوگ جو استقامت کے ساتھ یہاں پر جڑے رہے، جمے رہے، اور آپ لوگوں نے جو استقامت، جو ڈیڈیکیشن دکھائی الحمدللہ، اسی کی بنا پر یہ ہم مکمل کر سکے ہیں. اگر پڑھنے والے ہی نہ ہو تو پڑھانے والے کیا کریں گے؟ تو یہ ہم سب مل کر اس میں شامل ہے سمجھے، یعنی ہم سب کا اس میں ہاتھ ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر اور بہترین صلہ دے آخرت میں انشاءاللہ. آمین. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو نازل ہی ہوا اس لیے ہے کہ یہ ایکچولی فہم کی کتاب ہے، کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. محاذات قرآنی میں ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ آپ فلسفے کی طالبہ ہوں یا اکنامکس کی، سائنس کی ہوں یا ٹیکنالوجی کی، ان میں سے ہر علمی سرگرمی کا خالص علمی یا عقلی مقصد ہوتا ہے. جیسے ہم جو بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بی ایس سی کر رہے ہیں، کچھ لوگ بی اے کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو علمی سرگرمی ہے وہ ہمیں مطلوب ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ پڑھنا ہے، لیکن قرآن کا مطالعہ اس طرح کی علمی سرگرمی نہیں کہلا سکتا. یہ کوئی علمی چاٹ یا علمی چٹنی نہیں ہے جسے انسان کبھی کبھار مزے یا چٹخارے کی خاطر پڑھ لیا کرے، جیسے کہ وہ ادب پڑھتا ہے، جیسے کہ دیوان غالب کا مطالعہ کرتا ہے. نعوذ باللہ، قرآن مجید اس قسم کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب الہی ہے. اس کے فہم کے تقاضے کچھ اور ہیں. یقیناً اس کے مطالعے اور فہم کے لیے فکر بھی ضروری ہے، عقل بھی درکار ہے، اور غور و خوص کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ درکار ہے. اگر یہ محض عقلی سرگرمی ہوتی یا محض کوئی ایسی علمی سرگرمی ہوتی جیسے عام تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے، تو پھر قرآن مجید اپنے بارے میں یہ نہ کہتا کہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے. گمراہی کے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اسے کس قصبے فیض کے لیے نہیں، بلکہ کسی مادی فائدے یا صرف علمی مشغلے کے طور پر پڑھتے ہیں، اور جن کی نظر میں دیوان غالب اور قرآن مجید نعوذ باللہ برابر ہیں، کہ اپنی دلچسپی کی خاطر کبھی کوئی کتاب اٹھا کر اس کو مطالعہ کر لیا، کبھی پڑھ لیا، کبھی رکھ دیا، تو یہ دراصل گمراہی کا راستہ ہے. اگر قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا گیا کہ کبھی دل چاہا تو پڑھ لیا، جمعہ کے جمعہ کھول لیا، یا صرف کانوں کو بھلا لگنے کے لیے اس کی تلاوت سن لی، یا پھر برکت کے لیے اس کو تعویذ کے لیے، برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھا یا پڑھ لیا کہ قرآن پڑھنے سے اور سورہ واقعہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے رزق میں، اس نے پڑھ لیا، تو پھر یہ گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا. ہدایت کا راستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کرے. مجھے امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. ایکچولی میں کتاب ہی کا یعنی کتاب ہی سے میں پڑھ کر آپ کو سنا رہی ہوں جو محمود احمد غازی نے لکھا ہے، اور بہت صحیح بات لکھی ہے، کیونکہ اب یہاں تک پہنچنے تک 29th پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم کو اس کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے کہ قرآن فہمی کیوں ضروری ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ہو. قرآن سے ہمارا تعلق ایسے نہ ہو کہ جیسے ہم ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 3 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، ختم، اس کے بعد کتابیں بند، ہم ان کتابوں کو کھول کر نہیں دیکھتے. تو قرآن کا تعلق ایسے نہیں کہ آپ ایک دن قرآن کھولیں، ایک دن پڑھیں اور پھر اس کو اٹھا کر رکھ دیں، نہیں. یہ تو ہمارا روز مرہ کا، 24 گھنٹے کا، ہر لمحے کا، ہر وقت کا ساتھ ہے قرآن کا. اور اس کا ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہو، ایک دلی تعلق اور روحانی تعلق. تو ہدایت کا راستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرے. اور جب تک پڑھنے والا اس گہرے تعلق کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور جب تک پورے عزم اور ارادے کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اس وقت تک قرآن مجید اپنے دروازے کسی کے لیے کھولتا نہیں ہے. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یعنی ہمارے دل پر جب تک یہ قرآن کے الفاظ دستک نہیں دیتے، ہمارے دل کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، ہمارا جب تک اس سے روحانی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہم جب تک یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ کتاب میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب کی مخاطب میں ہوں، تو پھر چاہے ہم کتنی بھی تفاسیر پڑھ لیں، یعنی پھر ہمارے دل کی جو گرہ ہے، جو نوٹ ہے، گٹھان ہے، تو نہ اسے راضی کھول سکتے ہیں نہ کشاف. یہ دو بہت مشہور گزرے ہیں مفسرین، ان کے نام یہاں پر آئے ہیں. اور اس کا قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک بزرگ اور صوفی مزاج شخص تھے. ان کے بارے میں علامہ نے لکھا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں میرا معمول تھا، یعنی علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو اس زمانے میں میرا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک روز تلاوت میں مشغول تھا کہ میرے والد برابر سے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں. وہ یہ سن کر خاموش ہو کر چلے گئے. اگلے روز پھر ایسے ہی ہوا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو گزرتے ہوئے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ جی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس طرح کئی دن تک پوچھتے رہے۔ آخر ایک دن اقبال نے عرض کیا کہ آپ روزانہ پوچھتے ہیں جبکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو جب تم قرآن پڑھا کرو تو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست تم سے ہم کلام اور تم سے مخاطب ہے۔ جب تم یہ سمجھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جو اثر پیدا ہوگا وہ عام مطالعے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہی فرق ہے قرآن کے مطالعے میں اور ایک عام کتاب کے مطالعے میں۔ کوئی عام کتاب جو اعلیٰ سے اعلیٰ انداز کی ہو اور اونچی سے اونچی سطح کی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، تو اس سے پھر دلی تعلق، روحانی تعلق خود بخود قرآن سے ہمارا پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور تیسری جو شرط لازم ہے قرآن کے لیے یا قرآن کی تبلیغ کے لیے، درس قرآن کے لیے، وہ ہے قرآن کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو۔ جب تک کہ قرآن کے قاری کے دل میں اس کتاب کی عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک پڑھنے والا نہ اس کتاب کے رنگ میں رنگا جا سکتا ہے نہ اس کتاب کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر قرآن کی وہی آیت کافی ہے جو ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا سورہ حشر کا آخری رکوع کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن دراصل اتنا بابرکت، اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ہم یہ جو سورہ ملک کی طرف آ رہے ہیں مطالعے کے لیے، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا 28ویں پارے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ہی صورتیں کون سی تھیں، مکی تھیں یا مدنی تھیں؟ مدنی صورتیں تھیں۔ تو مدنی صورتوں کا انداز، اسٹائل بالکل مختلف ہے، اور مکی صورتوں کا اسٹائل، انداز بالکل مختلف ہے۔ آپ کو ایسے لگے گا چونکہ ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو یہ مکی صورت ہے، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اچھا ابھی تک ایک بہت آپ پریشر میں تھے، آپ کے اوپر ایک بہت عظیم ذمہ داری کا بار ڈالا گیا مدنی صورتوں کو پڑھ کر لگا ہوگا۔ اب جیسے ہی مکی صورتوں میں آئیں گے آپ اپنے آپ کو بالکل فری فیل کریں گے۔ مکی صورتوں کا انداز بالکل مختلف ہے، بہت خوبصورت صورتیں ہیں، اس میں احکامات نہیں ہیں، لہٰذا یہ صورتیں بہت آسان لگتی ہیں۔ اس میں عقائد پر بات کی گئی ہے، آخرت پر بات کی گئی ہے، اور انسان کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انسین ورلڈ کی سیر کرواتا ہے۔ سورہ ملک میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آخرت کے بارے میں ہے، پھر زمین اور آسمان کے بارے میں زیادہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ بار بار تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، تمہاری نگاہ نامراد ہو کر پلٹ آئے گی، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یا آسمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ پاؤ گے، کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، مدعو کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے لیے کہ تم پانی دیکھو، جو پانی ہم برساتے ہیں تو کس طرح سے پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ برسانے کے بعد اسی زمین سے ہمارے لیے نتھار کر لے آتے ہیں۔ وہ پانی کو صاف ستھرا کر کے نتھار کر لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی بس کی بات ہی نہیں، اگر ہمارا پانی گدلا ہو جائے، ہمارے پانی میں مٹی مل جائے تو ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور زمین ہی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں لیکن کتنے مختلف قسم کی ہیں۔ تو یہ مکی صورتوں میں آپ کو یہ خوبصورتی ملے گی۔ تو مدنی صورتوں میں تھوڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں ایمان کو پختہ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جس اسلامی معاشرے کی، اسلامی سوسائٹی کی ضرورت تھی اسلام کو پھیلانے کے لیے، مکی صورتوں میں اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا، توکل ہوگا، اتنا ہی انسان آگے بڑھ چڑھ کر اس معاشرے کے لیے، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اتنی مشکلات کو برداشت کرے گا، لیکن وہ اسلامی معاشرہ قائم کر کے رہے گا۔ تو اسلامی معاشرے میں جو چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اس کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے جس پاور کی ضرورت ہے وہ مکی صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کے پاور کو اور مزید بڑھائیں تاکہ ہم اب اس قرآن کی بہت بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمیں معاشرے میں پھیلنا ہے، ہمیں سوسائٹی میں منتشر ہونا ہے، اس قرآن کی دعوت کو ہمیں ہر گھر گھر تک پہنچانا ہے، قرآن ہمیں ہر دل ہر گھر میں ہر ہاتھ میں پہنچانا ہے کہ لوگ قرآن پر عمل کر سکیں، کیونکہ یہ عملی زندگی سے ریلیٹڈ ہے یہ بک کتاب اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب اس کے لیے ہم کو ایمان کی ضرورت ہے، ہماری بیٹری کس سے ریچارج ہوگی؟ مکی صورتوں سے، قرآن کی آیات سے۔ تو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا، پختہ ایمان ہوگا اللہ کی کتاب پر اور توکل ہوگا، تو اتنا ہی ہم آگے کام آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر سورہ ملک کے تعلق سے ہمیں تین احادیث ملتی ہیں، لیکن دو ہم دیکھ لیتے ہیں، تیسری بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ پھر ایک اور جو حدیث ہے جو ہمیں ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ سورہ تبارک کا لفظ آتا ہے، تو جو اس کو پڑھ کر سوئے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور ہمیں ترمذی کی حدیث ملتی ہے، پچھلی حدیث بھی ترمذی کی تھی اور یہ بھی ترمذی کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک 30 آیتوں والی سورت ہے، اس سورت نے ایک آدمی کے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یہ دو احادیث تو اوتھینٹک ہیں، اور تیسری حدیث کے بارے میں سمجھے کہ تقریباً وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہے، وہ ابن عباس سے روایت ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں آپ کے معمول سے پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے کہ آپ سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ نہ پڑھ لیتے۔ اور 30 آیتوں والی سورت ہے، تو یہ سورہ ملک بھی 30 آیتوں والی ہے، تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ ملک اگر ہم روزانہ پڑھتے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بخش دیے جائیں، ہماری سفارش اور شفاعت ہو، تو اس کے لیے روزانہ سورہ ملک ہم ضرور پڑھیں۔ اور تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ریسرچ سے، تحقیقات سے بھی، کہ جو چیز انسان رات میں سونے سے پہلے جس چیز کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے یا ابزارو کرتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے، اس کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ تو روزانہ سورہ ملک پڑھنے سے دراصل وہ مضمون ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جب روزانہ رات میں انسان یہ پڑھے گا، تو جب جیسی صبح وہ بیدار ہوگا، اس کے اندر ایک تڑپ ہوگی، طلب ہوگی کہ مجھے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب روزانہ رات میں پڑھیں گے، تو دوسرے دن کی جو صبح کا آغاز ہوگا ہمارے، وہ نیک کاموں سے ہوگا، ہماری ابتدا ہی، ہمارے دن کا آغاز ہی دراصل نیک کاموں سے ہوگا۔ پھر جب ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے اس سورت کو، تو یقین جانے کہ ایک سال یا دو سال کے اندر اندر آپ کو ضرور یہ سورت یاد ہو جائے گی روزانہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ تہجد کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی کہ ہم تہجد میں پھر یہ لمبی اور طویل سورت پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ ایک اور بات، ہم نے سہولت کے لیے، الحمدللہ ابھی حال ہی میں ہمارا کام کمپلیٹ ہوا ہے اس کی چیکنگ کا، کہ سورہ ملک اور سورہ کہف ہم نے الگ سے ایک پمفلٹ میں پرنٹ کروا لیا ہے، تاکہ بعض اوقات لوگوں کا ہوتا ہے کہ روزانہ رات میں اتنا بڑا قرآن نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور کہیں سفر میں ہوں تو بھی مشکل ہوتا ہے قرآن ساتھ لے کر جانا۔ تو ہم نے ایک پمفلٹ کی صورت میں، ایک بکلیٹ کی صورت میں، چھوٹی سی بکلیٹ کی صورت میں سورہ ملک کو اس پر پرنٹ کروا لیا ہے ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ احادیث بھی۔ تو انسان کہیں بھی جائے آئے، کہیں سفر پر ہو یا گھر میں بھی، وہ اپنا پمفلٹ نکالے، اپنی بکلیٹ نکالے اور سورہ ملک کی تلاوت کر لے۔ اسی طرح سے سورہ کہف بھی ہم لوگوں نے پرنٹ کروا لیا الحمدللہ، کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، ہر جمعہ کو پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں۔ تو سورہ کہف بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پرنٹ کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نہایت ہی بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تبارک کے لفظ سے اس کا آغاز ہوا ہے اور تبارک برکہ سے نکلا ہے, براکاف. اس کے اتنے زیادہ معنی بتائے گئے ہیں ڈکشنری میں کہ بیان کرنا مشکل ہے. برکل بعیر کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا, اور تبارک اس سے مبالغے کا صیغہ ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے. مفردات القرآن میں اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں کہ برکت, کسی چیز میں برکت کا ہونا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا, یعنی جو بھی کام کیا جائے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہو یا اس میں زیادہ سے زیادہ برکت ہو, اور اس کا تعلق خیر سے ہے, یعنی خیر کے کاموں میں برکت, یعنی کہ نعوذ باللہ گناہ کے کاموں میں برکت یا دھوکہ دہی میں برکت نہیں, بلکہ نیک اور خیر کاموں میں برکت. تو یہ تبارک دراصل مبالغے کا صیغہ ہے, اور برکت میں رفعت اور عظمت یا افزائش اور فراوانی. آپ نے کبھی دیکھا ہے, کبھی آپ غور کریں کہ کوئی چیزیں زمین پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل اچانک اتنی تیزی سے وہ گرو ہونے لگتی ہیں. یہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ آج کل جو کارٹونز کی صورت میں یا اس طرح سے بتایا جا رہا ہے سائنس کے لحاظ سے کہ زمین پر ابھی کچھ نہیں تھا, بالکل پلین تھی زمین, اور اچانک فوراً ہر طرف زمین پر سرے سے چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے پودے اگائے ہیں. تو یہ جو اچانک اور اتنی زیادہ تعداد میں کسی چیز کا پیدا ہو جانا, یہ برکت کے معنوں میں آتا ہے. تو برکت اپنی جگہ خود, یعنی کسی چیز کا اپنی ذات میں اپنے آپ میں بابرکت ہونا, خیر اور بھلائی کا باعث ہونا اور دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہونا. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے تو خیر اور بھلائی سوچتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر تبارک میں معنی یہ آتے ہیں کہ اپنی جگہ اس چیز کا بابرکت ہونا, اور جگہ پر ہی, یعنی اگر کوئی چیز آپ کسی جگہ پر ڈال دیں تو وہ وہیں کے وہیں وہ اتنی پھیلتی جا رہی, اتنی پھیلتی جا رہی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, یہ بابرکت ہونا ہوا. اور وہ اپنی جگہ پھیل رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے اندر خیر ہی خیر چھپا ہوا ہے, اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے, یہ بھی برکت کے معنوں میں شامل ہے. سبحان اللہ, بہت ہی زومانی اور بہت زیادہ وسیع معنی ہے اس لفظ کے. تو برکل بعیر جو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, بہت مشہور جملہ ہے اونٹ کا بیٹھ جانا, کیونکہ پہلے زمانے میں اونٹ ہی کے قافلے ہوا کرتے تھے, اونٹ پر ہی وہ لوگ سفر کرتے تھے صحرا میں, اور جب کوئی قافلہ آتا, تجارتی قافلہ آتا, تو اونٹ پر سارا سامان لدا ہوتا تھا. جب اونٹ بیٹھ جاتا تو اس سے وہ سارا سامان وہ لوگ نکال سکتے تھے جو کچھ اونٹ پر لدا ہوا ہوتا تھا. تو اسی بنا پر یہ لفظ اس معنوں میں مشہور ہو گیا کہ کسی سامان کا کثرت سے آنا, کسی اچھے سامان کا, اچھی چیز کا. تو یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ بولا جاتا تھا پہلے زمانے میں بھی, اور پھر خاص طور سے قرآن میں جب یہ لفظ آیا تو یہ اور زیادہ عام ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, جیسے جب کسی کے یہاں بچہ ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو, کسی کے یہاں شادی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو, کسی نے کوئی چیز نئی خریدی ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو. تو خوشی سے اس کا تعلق ہے کہ برکت کا ہونا. ظاہر سی بات ہے, انسان جس کے بھی پاس کوئی چیز میں برکت ہو, کوئی چیز میں بڑھوتری ہو, کوئی چیز میں اضافہ ہو, کوئی چیز میں افزائش فراوانی ہو, تو اس سے انسان کو خوشی ہوگی کہ اچھا میرے پاس یہ مال و دولت ہے, میرے پاس فلاں نعمت ہے, فلاں چیز ہے, میرے پاس یہ قائم دائم بھی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, تو وہ خوشی ہوگا. تو اس لیے مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو. تو یہ صرف اضافہ ہی نہیں, افزائش ہی نہیں, بلکہ اس میں دعام اور سباد بھی شامل ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک ذخیرہ ہے آپ کے پاس جس میں بہت زیادہ برکت ہے, سمجھیں. اب اس ذخیرے سے آپ سامان نکالتے جا رہے ہیں, جیسے گیہوں کا ذخیرہ ہے, آپ روزانہ اس میں سے گیہوں نکالتے جاتے ہیں, روز اس میں سے 10 کلو نکال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, تو اب ایک بار تو وہ پھر کیا ہوگا, وہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا. لیکن تبارک میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ آپ اس میں سے کتنا بھی نکالتے جائیں وہ ایز اٹ از جیسا کا ویسے رہے گا, بلکہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ, آپ سوچیں کیا اس کے معنی ہے, کتنی وسعت ہے اس معنی کے اندر. تو ایک چیز ہے, سمجھیں, اس میں سے آپ چیزیں نکال رہے ہیں, اس ذخیرے سے کچھ چیزیں آپ نکالتے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے, اپنی جگہ قائم اور دائم بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے, اس لفظ سے تبارک الذی، بڑا بابرکت ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، بڑا بابرکت ہے. اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے. وہ دیتا رہتا ہے، لوگوں کو نوازتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ایک تنکے کے برابر بھی کمی نہیں واقع ہوتی. اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس پر تعریف بیان کرنے پر اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن بندوں کا اس میں اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی بابرکت ہے، ویسے ہی تعریف کے قابل ہے جیسے کہ اس کا حق ہے. سبحان اللہ. تو بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، کائنات کی تمام ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. وہ مالک ہے تمام کائنات کا، زمین و آسمان کا، جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اس کا بھی، اور جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس کا بھی وہ مالک ہے. تو بڑا ہی بابرکت ہے وہ، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اور الملک کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے تو یہ کوئی محدود معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر چیز پر اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب ہے کہ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زندگی، موت، کسی کو کچھ دینا، کسی سے کچھ لینا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. اب یہ اصل مقصد بتایا گیا ہے، مقصد حیات انسان کا، زندگی کا مقصد، اس کا نصب العین، اس کا ایم، اس کا گول، کہ انسان کو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے، کس لیے؟ جو ہمارے یہاں پر کہاوتیں مشہور ہیں کہ خوب عیش کرو، بابر بہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے گزارو، دوبارہ دنیا میں تو آنا ہے نہیں. تو نہیں، اس لیے نہیں بھیجا گیا انسان کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. اور احسن، آپ بار بار اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، کہ جب الف لگ جاتا ہے ساتھ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے. جیسے کہ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور اصغر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا. تو اسی طرح سے حسن اچھا، اور احسن بہت ہی اچھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، لیبلوکم، آزماتا ہے تمہیں، آزمانے کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں ایمان کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں پر احسن عمل کی بات کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آگے کا ایک سٹیپ ہے یہ، یعنی یہاں پر خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے والوں ہی سے مخاطب ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، احسن عمل. اب آپ دیکھیں کہ نماز جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا اذان کا وقت ہوا، ہاں پڑھیں گے، سستی اور کاہلی کے ساتھ دوپٹہ لپیٹا، دوپٹہ مکمل تھا نہیں تھا، سطر کمپلیٹ تھا نہیں تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا کچھ پڑھا ہمیں کوئی خبر نہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس تک نہیں ہوا، ہو گئی نماز، فرض ادا کر لیا. لیکن احسن عمل کیا ہوا؟ کہ اسپیشلی نماز کے لیے تیار ہوئے، اس کا انتظار کیا نماز کا، پھر اپنے سطر کا پوری طرح سے خیال رکھا کہ اچھا میرا سطر مکمل ہے یا نہیں ہے، اور دل کے شعور اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے کہ میں اس رب کائنات کے سامنے کھڑی ہوں جو کہ یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، جو کہ تمام کائنات کا مالک ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے عظیم رب کے سامنے کھڑے ہوتے وقت میری کیا پوزیشن ہونی چاہیے، میرا رویہ، میرا ظاہری حلیہ کیسا ہونا چاہیے، میرے دل کی کیا حالت ہونی چاہیے، یہ احسن عمل ہوا۔ تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی نیک کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مخصوص کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ نیک کام تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں احسن کے پہلو کو سامنے نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات لوگ بہت تھکتے بھی ہیں مہمانداری میں، گھر کے کاموں میں، اور بھی کاموں میں لوگ اتنا تھکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویسا کام پیش نہیں کر سکتے کہ جس کو دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہو جائے، جس کو دیکھتے سے انسان کو خوشی کا احساس ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن اچھا بنایا، الٹا سیدھا بنایا، الٹا سیدھا کھلا دیا، جس طریقے سے چاہا کھلا دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے پریزنٹیشن، کہ آپ کا پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے کسی بھی چیز کو، کہ آپ نے کھانا تیار کیا، آپ نے احتیاط کی کہ ہاں کھانا اچھا مزیدار ہی بنے، پھر جب آپ نے کھانے کو پیش کیا تو بہترین طریقے سے پیش کیا، صاف ستھرے برتنوں میں اچھے سے سلاد بنایا، الگ اس کو جو بھی آپ کر سکتے تھے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت ڈشز میں آپ نے پیش کیا۔ تو اب دیکھیں کہ جو پریزنٹیشن ہوگا، اگر اس میں کھانا مزیدار نہ بھی ہوا تب بھی اس پریزنٹیشن کی بنا پر وہ کیا ہو جائے گا، احسن ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے احسن عمل کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نمازوں کو دیکھ لیجئے، آپ کے انفاق کو دیکھ لیجئے، آپ کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی ہر کام میں نفاست۔ ایون کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی پہنتے تھے اندر، یہ جب آپ امامہ باندھتے اور اندر جو ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس کے اندر ایک پتلا سا کپڑا ہوتا تھا، بالکل باریک پتلا سا کپڑا ہوتا تھا۔ وہ کپڑا آپ اس لیے رکھتے تھے کہ جو سر کے بالوں کا اگر تیل ہے یا کچھ تھوڑی سی سر کا کچھ میل وغیرہ ہے تو وہ ٹوپی کو نہ لگے، اس امامے کو نہ لگے۔ تو اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ایک کپڑا استعمال کرتے تھے پتلا سا، کہ جو بھی تیل وغیرہ ہے بالوں کا وہ اس کپڑے کو لگ جائے، ٹوپی خراب نہ ہو۔ آپ دیکھیں نفاست پسندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی طویل آپ نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی تلاوت کے خوشلحانی کا کیا کہنا، ہر آیت کو آپ ٹہر ٹہر کر پڑھتے، جہاں رکنا ہوتا وہاں رکتے، جہاں سوال کرنا ہوتا وہاں سوال کرتے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ آج کی ہماری نماز ایسی ہوتی ہے۔ پھر فرائض کے علاوہ آپ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ پھر جب کسی سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملا کرتے تھے، یہ آپ کا جو ظاہری طریقہ کار تھا، کہ آپ کا باطن تو خوبصورت تھا ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے خیر خواہ تھے، لیکن ظاہری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ مسکرا کر ملتے۔ ایون صحابہ کرام کا ہمیں ملتا ہے قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ہاتھ ملاتا تو آپ بھی اس سے اپنا ہاتھ ملاتے، اور آپ کے ہاتھوں کی نرمی صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم ابھی تک محسوس کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک۔ اور جب تک سامنے والا آپ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی آپ کی پرسنالٹی تھی ماشاء اللہ۔ تو یہ احسن عمل ہوا کہ آپ ملے تو صحیح کسی سے، لیکن ملنے کے بعد سامنے والے کو آپ کی نرمی کا، آپ کے اخلاق کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے، یہ احسن عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ہم کیا عمل لے کر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد دراصل امتحان اور آزمائش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ پرچہ حل کرتا ہے، 3 گھنٹے کا ہوتا ہے یوزوئل ایگزام، جو مین ایگزامس ہوتے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں وہ کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے وہ بہت کارآمد ہوتا ہے، تو پہلا امپریشن ہی اگر صحیح نہ پڑے تو پھر وہ بات کے کوئی، آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں کوئی فائدے کا نہیں ہوتا۔ تو اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اچھی نیٹ رائٹنگ میں لکھو، کیونکہ بعض اوقات جو انویجیلیٹر ہوتے ہیں یا جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں پیپرز کو، وہ صرف رائٹنگ دیکھ لیتے ہیں، وہ پورا مواد نہیں پڑھتے، وہ رائٹنگ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ہاں لکھنے والا ذہین ہے یا اس نے نیٹ لکھا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو سب صحیح دیتے چلے جاتے ہیں اس کا پیپر چیک کرتے وقت۔ تو اگر یہ اسٹوڈنٹ ان 3 گھنٹوں میں بیٹھ کر صرف سوچتا رہے کہ اچھا یہ کروں یا نہ کروں، اچھا ابھی تو تیاری نہیں ہوئی ہے، تو اس کا تو پورا پیپر خالی چلا جائے گا، پرچہ خالی چلا جائے گا. جتنے بھی اس کو وقت ملا ہے وہ کیا کرے، جو جو چیز یاد آتی ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے اور اپنا وقت ذرا بھی ضائع نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے کہ صحیح بات لکھے، غلط بات نہ لکھے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط لکھا تو مجھے کم نمبر ملیں گے یا فیل ہی ہو جاؤں گا. تب آپ کو اور مجھے بھی دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، دراصل ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. 3 گھنٹے کی بجائے سمجھے ہمارے پاس جو مدت ہے وہ 30 سال ہے، 40 سال ہے یا 60 سال ہے زیادہ سے زیادہ. اب اس میں ہمیں وہ پرچہ بہترین طریقے سے حل کر کے دینا ہے، اور وہ پرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. سوال یہ پرچہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ایسا امتحان تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر آپ کو سوالیہ پرچے کے ساتھ ساتھ جوابات بھی دے دیے جاتے ہوں. لیکن الحمدللہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جو انتظام کیا ہے کہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس کا جوابی پرچہ بھی ہمیں دے دیا یہ قرآن کی صورت میں. اب اس کے باوجود بھی انسان اگر فیل ہو جائے تو اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا آپ بتائیں، اس میں قصور کس کا ہوگا؟ اس کا خود کا اپنا قصور ہے کہ جبکہ اس کے سامنے جوابی پرچہ موجود تھا، اس کو معلوم تھا کہ آنسرز مجھے کیسے فل کرنے ہیں یا کیا آنسرز دینے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہ دے سکا تو یہ تو اس کی ذاتی غلطی ہوئی نا، ذاتی قصور ہوا اس کا. تو ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہی دراصل اصل کامیاب ہے، اور اس کے لیے احسن عمل کی ضرورت ہے. اب آپ اور میں، ہم لوگ سب مل کر سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں کیا وہ احسن ہیں. ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھتی ہوں، لیکن کیا میری نماز میں وہ خوبصورتی، وہ حسن پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ تو دیتی ہوں، لیکن کیا میں زکوٰۃ اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور دل کے پورے ثبات کے ساتھ ادا کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ کہیں زکوٰۃ دیتے وقت میرے اندر کاہلی اور سستی تو نہیں آ جاتی، یا میں یہ سوچنے پر مجبور تو نہیں ہوتی ہوں کہ اچھا رے اللہ اتنی بڑی اماؤنٹ اب زکوٰۃ میں دینی پڑے گی؟ استغفر اللہ، اگر ایسی سوچ ہے تو پھر وہ احسن عمل نہیں ہوا. اور یہی تمام عبادات کا معاملہ ہے، یا لین دین کا، اخلاقیات کا معاملہ ہے کہ لین دین میں ہماری آپس کی بات چیت، ہمارا آپس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، ان سب میں احسن عمل پایا جائے. اور یہی بات صحابہ کرام بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے ایک طرح سے ریس لگ گئی تھی ان کے اندر احسن عمل کی. اگر ایک اچھا کرتا تو دوسرا اس سے آگے بڑھ کر اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا، لیکن کبھی بھی عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کو ڈیفیٹ نہ کر سکے. سبحان اللہ، کیسا عمل کرتے ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہمیشہ انفاق میں آگے رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، غار میں تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے. کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نہ دیکھے گئے ہوں. تو یہ احسن عمل تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور تمام صحابہ کرام کا، اور عشر مبشرہ کا خصوصاً. خود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی، جب بھی ہم سنتے اللہ کے رسول سے کہ میں عمر ابو بکر، میں ابو بکر عمر، یعنی اللہ کے رسول خود دنیا میں بھی ان دونوں کا نام اپنی زبان پر رکھا کرتے تھے، اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا بدلہ دیا ان کو اپنے اچھے عمل کا، اپنے احسن عمل کا. کیا خوبصورت ان کو بدلہ ملا کہ ابھی جب وہ قبر میں موجود، قبر میں ہیں تو بھی اپنے رسول کے ساتھ، ایک ابو بکر صدیق ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ آپ ہی کے ایک ہی حجرے میں دفن ہیں، تینوں بھی ساتھی. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. یہ کس بنا پر ملا؟ احسن عمل کی بنا پر. ایک کمپٹیشن تھا، ایک دوڑ تھی، ایک ریس تھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اور اس میں ایک دوسرے کی دشمنی نہیں تھی. اگر کوئی سامنے والا نیکی میں آگے نکل جاتا تو دوسرے ساتھی کو اس کی خوشی ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے میں جو نہ کر سکا وہ میرے ساتھی نے کر دیا. اور یہی چیز مطلوب اور درکار ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ نیک کام کرتے بھی ہیں تو دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر کرتے ہیں کہ نہیں، جو نیک عمل میں کروں بس میں ہی کر لوں، دوسرے نہ کریں. یہ انتہائی تنگ ذہنیت کی علامت ہے. انسان کبھی بھی پھر اس سے فلاح نہیں پا سکتا. اور یہ جو شوہ ہوتا ہے دل کا، شوہ، دل کی تنگی، دل کی بخیلی، یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے. تو ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں کہ اچھا مجھ سے بہتر اگر کسی اور نے احسن عمل کر لیا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کہ جو میں نہ کر سکی وہ میری فلاں بہن نے کر لیا. تو یہ تو اور خوشی کی بات ہونی چاہیے. تو احسن عمل کی ہم تلاش کریں, جو بھی عمل کریں احسن طریقے سے کریں, نیک کام جو بھی کریں اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں, کہ اللہ تعالیٰ کو احسن عمل بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب جب یہ آیت سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر تڑپ ہو, طلب ہو کہ اب آج سے اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین ہوگا. اگر میں آخرت میں اپنا مقام اچھا دیکھنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی ہی قربانیاں, اسی لیول کی قربانیاں دینی ہوگی. جو بھی کام میں کروں اللہ کی راہ میں اعلیٰ سطح پر بہترین طریقے سے, جتنی میری استطاعت ہے اس سے بڑھ کر میں کوشش کروں کام کرنے کی اچھے طریقے سے. اور آپ دیکھیں کہ دین کو ریپرزینٹ کرنے کے معاملے میں بھی آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ اچھا دین کا ہی کام ہے نا, کیسے بھی کر لو. نہیں جناب, ایسے نہیں ہو سکتا. آج تو آپ دیکھیں کہ معمولی سے معمولی لوگ بھی, ایک چھوٹی سی کمپنی کو ہی کھولتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو باہر ممالک بھیجتا ہے کہ اچھا ہم اپنے پروڈکٹ کی تشہیر کیسے کریں, چاہے وہ چیز کتنی بھی بری ہو, ورسٹ ہو, خراب ہو کوالٹی میں اور ہر طرح سے, لیکن اس کو جب وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں جو ایڈ آتے ہیں 90% لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ایڈ کی وجہ سے خریدتے ہیں. ان کو وہ اچھلتے کودتے ہوئے لوگ اور عورتیں لڑکیاں بہت اچھی لگتی کہ اچھا یہ جیسی خوبصورت لڑکیاں یا بچے اس میں بتائے جا رہے ہیں, یا جیسا خوبصورت گھر اس میں بتایا جا رہا ہے, ہم بھی یہ چیزیں استعمال کر کے ویسی بن جائیں گے. تو وہ ایڈ اتنے احسن ہوتے ہیں, اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے, کھینچا چلا جاتا ہے, ایک طرح سے وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے اس طرف. تو ہم بھی جب دین کا کام کریں تو احسن طریقے سے کریں. دین کے کام کو اس طرح سے کوئی معمولی کام نہ سمجھیں آپ لوگ. لوگوں کو اس طرف بلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹریکشن پیدا کرنا ضروری ہے, ان کو کھینچنے کے لیے اس طرف. آپ دیکھیں کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے, انسانی فطرت میں یہ بات رچی بسی ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو پسند کرتا ہے, خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے. تو اگر ہم بھونڈے انداز میں بالکل عجیب سے طریقے سے ہم دین کی بات کو پیش کریں گے تو کسی کو پسند نہیں آئے گی, کوئی اس طرف آئے گا نہیں. جیسے آپ کو مثال پہلے دی گئی تھی دین کے دائی کے لیے کہ ایک وینیگر کی شاپ ہے اور ایک ہنی اور یا پھر مٹھائی کی شاپ ہے. مٹھائی کی شاپ والا جب سیل کرتا ہے تو اس میں وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا اور مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور شاپ کا حال بھی بہت برا ہے, گندگی ہے ہر طرف. جبکہ جو وینیگر ہے وہ کھانے میں تو ہم سب جاتے ہیں, اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا بٹر ہوتا ہے, یعنی کڑوا سا ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا, یہ کھٹا سا ہوتا ہے. لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ, جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ طریقے کا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو وینیگر کو بہت ہی خوبصورت بوٹلز میں پیک کیا گیا ہے اور جو شاپ ہے وہ بھی بہت زیادہ کلین ہے, گلاس کی بنی ہوئی ہے, صفائی کا خیال رکھا گیا ہے. تو ہر کوئی ادھر ہی جاتا ہے وینیگر لینے, حالانکہ مزے میں وہ تو بٹر ٹیسٹ ہے اس کا مزہ جو ہے وہ کھٹا ہے یا کڑوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کا جو ان کا انداز ہے وہ بالکل بہترین ہے, احسن ہے. اور مٹھائی جبکہ مزے میں مٹھائی میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ وہ غلط ہے, تو کوئی اس طرف جاتا بھی نہیں ہے, جا بھی نہیں رہا ہے. ہم بھی دین کے معاملے میں, چاہے وہ عبادات ہوں, ہمارے معاملات ہوں, ہماری معیشت ہو, ہماری معاشرت ہو, ہر کام میں ہم احسن پہلو ہم مد نظر رکھیں, یہ ہر کام کو ہم بہتر طریقے سے کریں. دین کو ریپرزینٹ کریں تو بھی بہتر طریقے سے, دین کی طرف لوگوں کو بلائیں, جس جگہ ہم بلا رہے ہیں وہ جگہ احسن ہو, بہترین ہو, تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر وہاں آئیں اور پھر خود بخود ان کا دل اس میں لگ جائے گا, خود بخود وہ اور اس کام کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں گے. تو یہ طریقے کار ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا جب دین کی دعوت کے لیے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, اٹھیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجیے. تو پہلے ہی کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم تھا کہ آپ, ٹھیک ہے جو بھی لباس آپ پہنے, چاہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو یا ہلکا ہو, لیکن صاف ستھرا ہو, دیکھنے والا اٹریکٹ ہو جائے, اور اپنی پاکی اور صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. تو جو بھی کام ہم کریں وہ احسن طریقے سے کریں. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, بالکل اس سے الٹا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا گھر کے کپڑوں میں نماز پڑھو، جب کہیں ہمیں کوئی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو نیا لباس ہے وہ ہم نماز کے بعد پہنیں گے، کیوں؟ کیونکہ نماز میں خراب ہو جائے گا. استغفر اللہ، کتنی سوچ ہماری عجیب سی ہے نا. جبکہ جو بھی کام کریں آسن کریں، اچھے لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، صاف ستھرا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا امتحان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. سبحان اللہ، واقعی میں انسان صرف یہ تخلیق پر غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے. کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر انسان اس کائنات پر غور کر لے تو اس کو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جائے. اور خصوصاً آسمان، یقین جانے جب بھی ہم لوگ، ہماری کلاسز اکثر وہاں پر صبح میں ہوتی ہیں، بالکل ارلی مارننگ 7:30-8 o'clock سے ہوتی ہے، تو صبح صبح جب ہم کار میں یا وین میں جاتے ہیں تو اکثر یہی ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ صبح کے جو اذکار ہیں وہ کار کی کھڑکیوں سے یا وین کی کھڑکیوں سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اذکار کرتے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یہ غور و فکر سے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے یا آسمان کی طرف دیکھ کر اذکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا جاتا ہے دل میں. کہ اگر صرف انسان اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق جو آسمان ہے اس کو دیکھ لے کہ کتنی آسمان کی وسعت ہے، یعنی انسان کی نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں پر. آج تک انسان ان آسمانوں کی وسعتوں میں جا نہیں سکا، آج تک وہ اندازہ نہیں کر سکے کہ کتنی لمبائی، یعنی یہاں سے کتنی زیادہ دوری پر آسمان واقع ہے. صرف ایک اندازہ قائم کیا گیا ہے. اور اگر کسی نے سیر کی ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سات آسمان بنائے جو یہاں پر ذکر ہے، سبع سماوات طباقا، تہ بر تہ سات آسمان، یعنی ایک کے اوپر ایک ہے، جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. پیاز کے چھلکے میں گیپ نہیں ہوتا لیکن آسمانوں پر فاصلہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ وہاں گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے تمام انبیاء سے وہاں پر ملاقات کی. ہر آسمان پر آپ کی الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سات آسمان بنائے. دیکھیں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، کوئی خلل نظر آتا ہے ہمیں؟ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. سبحان اللہ، یہ جملہ انسان کو ایک اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مطلب میری کیا حیثیت ہے، میں کتنا کمزور، کتنا بے بس ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انسان غور و فکر تو کرے، یہ آسمان کی پنہائیاں، اس کی وسعتیں، کوئی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، کوئی نہیں، اور نہ کر سکتا ہے. جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اس کے دروازے بھی ہیں. جب اللہ کے رسول کو لے جایا گیا تھا آسمان پر تو فرشتوں سے اجازت لی گئی، پوچھا گیا کہ کون ہے، کہا گیا کہ جبریل ہے، پوچھا گیا ساتھ میں کون ہے، کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوچھا گیا کہ آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں، تو کہا گیا کہ بلوائے گئے ہیں. اس کے بعد جا کر فرشتوں نے دروازہ کھولا. تو آسمان کے دروازے بھی ہیں لیکن ہمیں کہیں نظر آتے ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی شگاف، کوئی رخنا کہیں نظر آتا ہے؟ ہم انسان جب دروازے بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کتنا بھی دیوار کی طرح دروازے بنائے، ایک ہلکی سی وہ جو دراڑ سی ہے، ہلکی سی کریک نما وہ نظر آتی ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ کریک ہے. انسان کر ہی نہیں سکتا ایسے کام، وہ خالق، وہ مالک. اس کی تخلیق میں تم کوئی قسم کی بے ربطگی، کوئی قسم کی بے ربطی اور کوئی خلل نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، تو وہ زبردست ہے، وہ پوری طرح غالب ہے، وہ اپنے مخلوق کے حق میں غفور الرحیم بھی ہے۔ تو بار بار نگاہ اٹھاؤ۔ من تفاوت، تفاوت کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے عدم تناسب، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا۔ انمن، بے جوڑ ہونا، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس پوری کائنات میں تم کہیں کوئی بدنظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں کہیں تمہیں کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، اور کوئی چیز بے جوڑ بھی نہیں ہے۔ اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کا انسان کی دسترس سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کر لینا اس کے لیے دشوار ہو۔ اور اس میں دو چیزیں، یعنی تفاوت بمانی دو چیزوں کے اوصاف اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ہر ایک کا وصف دوسری چیز کے وصف کو فوت کر رہا ہو، یعنی دو چیزوں کا آپس میں بے ربط، بے جوڑ ہونا، آپس میں عدم تناسب ہونا۔ اور اللہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ کسی کا مقصد دوسرے سے نہ ٹکراتا ہے اور نہ بے جوڑ اور بے ربط ہے۔ تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی اگر اس کو ہم اس طرح سے سمجھے تو ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں ہم اس کو لیں تو اللہ نے جو چیز سے پیدا کی ہے اس میں کوئی ایک چیز کا مقصد دوسرے کے مقصد سے نہیں ٹکراتا ہے، بلکہ ہر چیز اپنی جگہ بہترین صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے اس کا رابطہ بھی ہے، یعنی جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر آسمان تو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی ہی کی ہے، اتنا خوبصورت اس کا دن میں کلر ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ دیکھیں، خصوصاً جو عرب ممالک کے سمندر ہیں، یقین جانیے کہ صبح 9 بجے یا آپ فجر کے بعد جائیں تو وہاں پر سمندر کا رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے، پھر آپ اگر 9 اور 10 بجے جائیں تو سمندر کا رنگ اس سے بالکل الگ ہٹ کر ہوتا ہے، پھر دوپہر کے وقت جائیں تو سمندر کا رنگ اور الگ ہوتا ہے، اور جب شام کے وقت جائیں تو بالکل الگ ہوتا ہے۔ اور یہ سب آسمان کی وجہ سے ہے کہ اتنا خوبصورت کلر ہے آسمان کا، نیلا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بھی سب سے زیادہ جو کلر اٹریکٹ کرتا ہے وہ نیلا ہی کلر ہے، اتنی اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیل گو آسمان پیدا کیا، اس کا یعنی اگر ہم اوپر دیکھتے، اگر بالکل وہ بدرنگ سا ہوتا، دھوئیں کے کلر کا ہوتا یا بے رنگ سا ہوتا تو کتنا عجیب سا لگتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خوبصورتی پیدا کر دی، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ رات میں بالکل بلیک ہو جاتا ہے، کالی چادر کی مانند، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چراغ مزین کر دیے ستاروں کے کہ ایک عجیب سی خوبصورتی لگتی ہے، ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات ہو، اس میں ستارے ہوں آسمان پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آسمان کی خوبصورتی ہے وہ لوگوں کو کتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ سارے لباس، پہلے زمانے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساڑیاں ہوا کرتی تھی، یہ لباس ہوتے تھے بلیک یا بلو کلر کے کپڑے پر لوگ وہ ستارے ٹانگتے تھے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، ابھی بھی ہے فیشن دوپٹوں پر۔ آپ دیکھیں پلین دوپٹہ ہوتا ہے بلیک یا بلو کلر کا، اس کے اوپر کئی وائٹ ڈائمنڈس ہوتے ہیں لگے ہوئے، سٹارز ہوتے ہیں لگے ہوئے چمکتے ہوئے، اور وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اس کی خوبصورتی بالکل الگ اور مختلف ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمانوں کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستاروں کے 2 یا 3 کام بتائے گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں 3 کام بتائے گئے تھے، یہاں پر 2 کام بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے آراستہ کیا، اور دوسرا شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ تمام کائنات کی نشانیوں کو بتا کر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے کفر کیا، کہ کائنات کی اتنی عظیم و شان نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی قدرت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جائے قرار ہے۔ تو انسان ہو یا شیطان، جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ان کا یہ انجام ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور شہیق کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو گدھے کسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے۔ جیسے کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور سورہ فرقان میں ہمیں ملتا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ تو جہنم کی بھی آواز ہوگی، اور ساتھ میں جو جہنم کے اندر لوگ ہوں گے ان جہنمیوں کی بھی آواز ہوگی۔ تو زفیر اور شہیق گدھے کے ہینگنے کے وقت اس آواز کے ابتدائی اور آخری حالت کا نام ہے، اور زفر کے معنی ہوتے ہیں لمبا سانس لینا یا نکالنا۔ پھر تفور کا لفظ آیا ہے، اور جو اردو میں ہم فوارے کا لفظ کہتے ہیں وہ بھی تفور ہی سے اسی سے نکلا ہے۔ تفور فار الماء بمانی پانی کا جوش مارنا اور ابلنا، اور اس جوش مارنے یا ابلنے کی وجہ حرارت کی شدت نہیں ہوتی بلکہ پانی کا دباؤ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ پریشر ہوگا پانی کا نیچے سے، اتنا ہی تیزی سے اوپر سے پانی جوش سے نکلے گا، اچھلے گا۔ تو لفظ فوارہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اس جہنم کی شدت کا بتایا گیا کہ شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ ریزن بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں کس بنا پر وہ لوگ جائیں گے، اور جو جہنم ہوگی جو کہ شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، تو جب کوئی انسان یا شیطان اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغا پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں خبردار کرتا، جو تمہیں ڈراتا جہنم کی آگ سے؟ تو وہ اقرار کریں گے، یعنی اپنے جرم کا وہ خود اپنی زبانوں سے اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے خود اسے نہ مانا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں بیسیکلی دو چیزیں بتائی گئی ہیں، کہ وہ افسوس کریں گے، حسرت ان کو ہوگی، یا سو حسرت سے وہ کہیں گے کہ لو کن نسم او ناقل، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ اگر ہم نے عقل استعمال کی ہوتی یا ہم سنتے تو آج ہم ان جہنم کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ غور سے سنے، خصوصاً قرآن کی آیت وہ غور سے سنے گا، تبھی وہ اس کا اثر قبول کرے گا اور پھر اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے گا، اور پھر اندھے بہرے بن کر نہیں رہنا ہے بلکہ اپنی عقل بھی استعمال کرنا ہے۔ قرآن آپ دیکھیں کہ ہم نے دین کا مطلب کیا سمجھ لیا، کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ دینداروں کا مطلب ہے کہ اچھا بس سیدھے سادے بے وقوف سے لوگ ہونا، عقل کا استعمال نہ کرنا، نہیں، بلکہ قرآن تو بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے کہ اپنے عقل سے کام لو۔ اولو الالباب کا لفظ استعمال کرتا ہے، یشعرون یعلمون کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہ کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ شعور رکھتے تو یہ اس طرح سے نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو عقل استعمال کرنا ہے. ہاں لیکن عقل کو کس کے تابع رکھنا ہے؟ وحی کے تابع رکھنا ہے. قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہی انسان اپنی عقل استعمال کرے، نہ کہ قرآن سے آگے بڑھ چڑھ کر بولے اور بات کرے. تو اس لیے اگر ہم اچھے سننے والے ہوں گے اور صحیح طریقے سے عقل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن جب بھی پڑھا جائے غور سے سننا چاہیے، آپس میں نہ بات چیت ہو اور نہ ہی کوئی اور کام ہو، بہتر ہے کہ قرآن کو غور سے سنیں، غور و فکر کریں تاکہ عمل کر سکیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جہنم میں جانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں پر ایمان لاتے تو جہنم میں نہ جاتے. اور یہی ایک جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر پھر انسان سب سے بڑا مجرم بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر ایمان ہو تو باقی کی برائیاں ہو سکتے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسولوں پر ایمان ہی نہیں لاتا تو پھر وہ تمام سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے، مین چیز ہے کہ اپنے رب پر ایمان لانا، تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک ایمان انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. ایمان کی وجہ سے ساری بھلائیاں ہی بھلائیاں اور خیر ہی خیر اس کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ایمان سے دور رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں اس کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم چپکے سے بات کرو یا ظاہر اونچی آواز سے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے کے جو نتیجے ہوتے ہیں، جو نتائج سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیتا ہے. اور دوسرا، جو بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے وہ اس بنا پر کرتا ہے، اس کے کام میں پختگی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو یہ غیب پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ بات یہاں پر بتائی گئی کہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، یعنی رب کا تعارف یہاں پر کروایا گیا ہے کہ وہ رب ایسا ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو پھر بھلا کوئی بھی کام انسان کرے، چاہے وہ گناہ کا کام ہو یا اچھائی کا کام ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے، کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ تو یہ یقین اگر انسان کو ہو جائے تو وہ ہر جگہ برائیوں سے بچ سکتا ہے یا کوشش کر سکتا ہے بچنے کی. اور لطیف الخبیر، باریک بین، خبر رکھنے والا، تو باریکی سے نظر رکھنے والا اور نرمی، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. واقعی میں اگر انسان غور کرے تو اگر زمین کے شیپ کو ہم اوپر سے دیکھیں تو زمین کرہ ہے، بال کی صورت میں، اور تیز رفتاری سے زمین گھوم رہی ہے، فضا میں تیر رہی ہے. سوچیں ذرا، تصور کریں اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آرام دہ بنا دیا کہ ہم اس پر چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. اگر یہ جس طرح سے گھوم رہی ہے، دونوں طرح سے گھوم رہی ہے زمین، تو آپ دیکھیں انسان تو اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، گر پڑتے تھے انسان، فضا میں گر پڑتے انسان، نہ اس پر رک سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا، ہم اس پر چل سکتے ہیں. پھر اس میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا غلہ رکھ دیا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے. اور اسی زمین سے ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، کیونکہ مر کر ہم اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں اور دوبارہ نکالے بھی جائیں گے یہیں سے حشر کے دن. تو یہ احساس دلا کر انسان سے کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر تو کرو، تم سوچو تو صحیح، تم کو مر کر کہاں جانا ہے اور زندہ ہو کر تم وہیں سے نکالے جاؤ گے؟ تم زمین پر چلتے ہو، تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، تو تم اس بات کو نہ بھولو کہ آخر تم کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب کتاب تمہارا ہوگا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا استوا علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اور ابھی کے شروع زمانے سے یہ تصور ہے کہ جب بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے، تو بے اختیار انسان کی نظریں کہاں اٹھتی ہیں یا اس کا سر کس طرف، کس رخ پر جاتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر خطے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب بھی کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو ان کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ تصور شروع سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استوى علی العرش، آسمان پر ہے، اس کا عرش آسمان پر ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی انسانوں کو، اس بنا پر کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ زمین جو ہے ہلنے لگے، زلزلے آئے زمین پر، کیونکہ ابھی ہمارے سے زمین کی بات کی گئی تھی نا پیچھے کا، کیا کہا گیا کہ زمین کو تمہارے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تم اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، ٹہرتے ہو، رکتے ہو، سوتے ہو۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے تو وہ ہچکولے کھانے لگے، وہ زلزلے میں آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ حکم دے تو ہواؤں کو، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے جس کے اندر تکلیف ہو، یا ایسے پتھر چلیں۔ جب آندھی آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی اپنی زد میں ہر چیز کو لے لیتی ہے، جب بگولا چلتا ہے تو، طوفان اور آندھی جب آتے ہیں تو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون بہم پہنچا دیا دنیا میں، ہم آرام سے چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے ایکچولی، کہ تم یہ کائنات پر غور و فکر کرو، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ غور و فکر کس لیے؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر توکل کرو، اللہ کی ذات کو سب، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اسی کو اپنا رب، خالق اور مالک سمجھو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ اور اس سے پہلے کون سی قومیں گزری تھی؟ قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم سب جانتے کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، کیسے وہ لوگ زمین میں دھسا دیے گئے۔ مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے، آندھی کا بھی طوفان آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس قدر تیز آندھی چلی تھی، یہ ہوائیں تھیں کہ وہ اٹھا کر ان کو اوپر لے جاتی اور نیچے پٹختی تھیں ہوائیں، اس قدر تیز ہوائیں تھیں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں پرندوں کو جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی ایک نشانی نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو پرندوں کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وہ قطار میں قطار باندھے اڑتے ہیں، صف باندھے ہوئے، یعنی ان کی پوری ٹیم جاتی ہے پرندوں کی، اور اس قدر خوبصورت وہ لوگ ایک دائرہ یا پھر شیپ میں ہوتے ہیں، پرندوں کا ہی شیپ ہوتا ہے بعض اوقات تو، یعنی وی شیپ میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ سامنے ایک پرندہ، اس کے سائڈ میں قطار لگی ہوئی، پھر اس کے پیچھے اس طرح سے اتنا خوبصورت وہ شیپ بن جاتا ہے کہ بے اختیار اس کو دیکھتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ تو پرندے کس طرح سے آسمان میں قطار باندھے اڑ رہے ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سے اوپر جو بھی چیز جاتی ہے وہ فوراً نیچے گر جاتی ہے، لیکن یہ پرندے نیچے نہیں گرتے، بعض اوقات پر پھیلاتے ہیں اور بعض اوقات پر سکیڑ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی نیچے نہیں گرتے۔ پھر ٹھیک ہے ہلکے تو ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی ہلکے نہیں ہوتے، جیسے اگر ان سے بھی ہلکی گیند آپ اوپر آسمان میں پھینکے تو وہ نہیں اڑے گی، وہ نیچے گرائے گی، نیچے گر جائے گی۔ لیکن پرندے آسمان میں ٹھہرے رہتے ہیں، اڑتے ہیں وہاں پر بغیر کسی سپورٹ کے، اور انہیں پرندوں کو دیکھ کر، ان کے پرندوں کی جسمانی شیپ کو اور اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے ان کی جس طریقے سے، اسی کو دیکھ کر انسان نے جہاز ایجاد کیا، ہوائی جہاز۔ اور جب بھی ہوائی جہاز میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو دماغ دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کو جو دماغ دیا ہے، اس انسان نے کیسے کائنات پر غور کر کے، پرندوں پر غور کر کے یہ اتنی بڑی چیز ایجاد کر لی۔ اتنا بڑا ہوائی جہاز، ہزاروں ٹن اس میں سامان ہوتا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کے لیے جانور پیدا کیے، اور آگے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان سواریوں کا ذکر ہے وہاں پر، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کی ہر بات سچ ہے، اور یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، کبھی یہ پرانا نہیں ہوگا پڑھنے سے، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اس میں جو ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور واقعی میں سواریاں ویسی پیدا ہو گئیں، جہاز ہے، ٹرین ہے، کاریں ہیں، بس ہے، سائیکل ہے، یہ ساری چیزیں سواریاں۔ تو یہ پرندوں کو دیکھ کر واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ کون ان کو تھامے ہوئے ہے، سوائے رحمان کے بھلے سے کون تھام سکتا ہے، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ صافات، یہ صف ہی سے نکلا ہے، صف بنانا سیدھی قطار بنانا، اور صف بمانی ہر شے کی سیدھی قطار، اور صف و تیر بمانی پرندوں نے اپنی اڑان میں اپنے پروں کو قطار کی طرح سیدھا کر دیا۔ آگے دیکھیے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مدد اور سپورٹ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کی مدد کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو روک لے، اس کی کوئی پوری دنیا والے بھی مدد کرنا چاہیں تو اس کو سپورٹ نہیں مل سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ لجو، لج بمانی ضد سے جھگڑنا، دشمنی میں مداومت کرنا، اور لجا بمانی پانی کی گہرائی، پانی کا گہرا حصہ جہاں پانی سب سے زیادہ گہرا ہو۔ تو اس لفظ کے معنی ضد کی وجہ سے کسی بات پر اڑ جانا بھی ہے، اور کسی برے کام میں دور تک چلے جانا بھی ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس حقیقت سے ہم کو روشناس کرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یا اپنی دیوی دیوتاؤں کو، یا جن کے ساتھ وہ، جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو وہ سب چیز کا مالک سمجھتے ہیں، تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رزق دینے والا، رزق لینے والا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن جو لوگ سرکش ہیں تو وہ اپنی اس سرکشی کی وجہ سے حق سے دور چلے گئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان آیت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل، یعنی مکی دور میں بھی ابتدا کی صورت ہے، ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، پھر ہر چیز کا خالق اور مالک زور دے کر اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا تھا کہ سامنے والے کو یقین آئے، کیونکہ مشرکین مکہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہی ایک خرابی تھی ان کے اندر. جب وہ شرک ہٹ گیا، شرک ختم ہو گیا، آپ دیکھیں وہ لوگ بہترین لوگ بن گئے دنیا کے صحابہ کرام، سب سے بہترین لوگ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن اور ہدایت کی روشنی میں راستہ طے کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو آنکھیں بند کر کے چل رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کہیں پر بھی کھائی میں گر سکتا ہے. تو اصل جو راستہ ہے یا جس روشنی میں راستہ طے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی روشنی، قرآن کی رہنمائی. پھر قرآن کس نے پیش کیا؟ اللہ کے رسول نے. تو رسولوں اور کتابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، دراصل یہ آنکھیں کھلی رکھنا ہے. اور قرآن اور رسولوں کی بتائی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑنا یا آنکھیں بند کرنا ہوا. تو جو اندھا انسان ہے وہ تو کہیں بھی گر سکتا ہے، لیکن جو آنکھوں والا ہے پھر وہ اس روشنی میں راستہ طے کرے گا. اور اسی لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن تم اس سے کام کم ہی لیتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی ہم سب کو جمع ہو کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، یعنی قیامت. کیونکہ بار بار وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت تو آ کر رہے گی، جب وہ آئے گی تو اس وقت پھر تمہاری حالت بری ہو جائے گی. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے. تو اصل جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اصل جو خالق مالک ہے، وہ جو رب ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پانی کا برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اور واقعی میں ہم سوچے کہ کبھی ہمارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو ہمیں پانی نکال کر لا دے گا؟ یہ جو ندیاں نالے بہتے ہیں، سمندر ہیں، یا پینے کا جو پانی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یعنی پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہے وہ پانی ہے. اسی پانی کی وجہ سے تمام کھیتیاں، باغات ہیں، غلے ہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت ہے کہ ان سوتوں کو جاری کر دے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اگر انسان غور و فکر کرے اور خود اپنے ضمیر سے جواب مانگے، تو اس کا ضمیر اس کو یہی جواب دے گا کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد و ذات ہے، جو خالق اور مالک ہے، تنہا وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ تنہا ہے، وہ سب پر قدرت رکھتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنے والا بنائے، تاکہ اس کی عظمت کا احساس ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کرے اور ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائے، شکر گزار بنائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، ہمارے لیے پانی کے سوتے جاری کر دیے۔ اگر کچھ گھنٹے ہم بغیر پانی پی رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کیسی ہمیں بے چینی ہوتی ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا واقعی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے ہر چیزیں ہمیں مہیا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں، اور روزانہ کوشش کریں کہ آپ سورہ ملک پڑھے بغیر نہ سوئیں۔ اور ہم یہ بھی معمول بنا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہیں تو اگر ماشاء اللہ چار بچے ہیں تو آیتوں کو ڈیوائڈ کر دیں کہ آٹھ آٹھ آیت سارے بچے پڑھ لیں، روز سنائیں، سب بچے بھی شامل ہو جائیں گے پڑھنے میں۔ یا پانچ پانچ آیتیں ہم پڑھنے کے لیے دیں سب بچوں کو، یا دس دس آیتیں ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے لگائیں، تو بچوں کو پڑھنا ہو جائے گا، ہمارا بھی پڑھنا ہو جائے گا اور ایک معمول بن جائے گا، اور بچوں کو بھی سورت یاد ہو جائے گی اور ہمیں بھی سورت یاد ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين